أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت. یہ تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ اس تیسرے سپارے کا اہم رکوع ہے جس میں 6 آیات ہیں 261 نمبر سے لے کر 266 تک. اس رکوع میں جو اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور جو یہاں سے شروع ہو کر اس سورت کے آخر تک آخری رکوع سے قبل والی آیت 283 تک جائے گا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. جیسا کہ ہم نے جانا اور سمجھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا زکوٰۃ کی شکل میں ہو صدقات کی شکل میں ہو خیرات کی شکل میں ہو یا جہاد کے لیے ہو یا دوسرے کسی بھی نیک کام کے سلسلے میں ہو تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا. تو یہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ان لوگوں کی مثال جو ينفقون اموالهم اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کا مثل ایسے مثال حبت جیسے ایک دانہ کسی بھی چیز کا وہ دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے اس کو حبہ کہتے ہیں. انبتت اگیں یا نکلیں اس ایک دانے سے سبع سلابل سات بالیں جس کے اندر خوشے ہوتے ہیں وہ سات نکلیں, اور ان ساتوں کا پھر عالم یہ ہے کہ سبع سلابل فی کل سنبلہ, سنبلہ یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے سنابل, وہ بالیں جس سے خوشے نکلتے ہیں, کئی کئی خوشے جس کے اندر ہوتے ہیں جیسے گندم میں ہوتا ہے. فی کل سنبلہ ہر ایک اس کے بال میں مئت حبہ سو سو دانے ہوں, واللہ یضاعف اور اللہ تعالی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے, اللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں, اس کے لیے کبھی تو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے عام انفاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی جو کچھ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. تو جس طریقے سے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالی کا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, تو وہاں ایک عام چیز تھی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ ایمان والے خرچ کرتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا, اور یہ جو ہم آگے بڑھتے گئے اس انفاق فی سبیل اللہ کو مختلف صورتوں اور کیفیات کے ذریعے یاد کیا جاتا رہا اور اس کو بیان کیا جاتا رہا. شروع میں یہ کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اس کے بعد پھر کئی مقامات پہ ہم نے یہ پڑھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اور آیت نمبر 83 میں اور آیت نمبر 110 میں, ان تینوں میں تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس کے بعد جب ہم دوسرے سپارے میں پہنچے تو آیت نمبر 177 میں یہی چیز تھی کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے ان بندوں پہ خرچ کرو جو مستحق ہیں, تمہارے رشتہ داروں میں ہو یا باہر ہو. وآت المال علی حبہ, اور پھر یہی انفاق فی سبیل اللہ آیت نمبر 195 میں ہم نے پڑھا تھا وانفقوا فی سبیل اللہ. پھر اسی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کو بھی اللہ تعالی نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215-219 میں بیان کیا, یسألونک ماذا ينفقون, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, کیسے خرچ کریں, کب خرچ کریں, کہاں خرچ کریں, تو پوری تفصیل ان کو آپ بتا دیجئے. اور پھر اللہ تعالی نے یہ بڑی کرم نوازی کی کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جب اس کا بندہ اس کے نام پر اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اکرامیہ کے طور پہ, اکرام کے طور پہ, تکریم کے طور پہ, عزت کے طور پہ اللہ تعالی نے اس چیز کو قرض حسنہ قرار دیا, اس کے باوجود کہ وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے بندوں کا بھی, بندوں کی جان کا بھی, بندوں کے مال کا بھی, اسی نے سب کچھ دیا, اس کے باوجود اس کی طرف سے اپنے ان بندوں کا اتنا اکرام کیا جاتا ہے کہ جو اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ قرار دیتا ہے. اور اس کی حکمت ہم نے وہی بیان کر دی تھی آیت نمبر 245 کی تفسیر میں کہ قرض حسنہ کہنے کی کئی حکمتیں ہیں, کئی اس کی حکمتیں ہیں, جن میں ایک بڑی اہم ہے وہ یہ کہ مال کے معاملے میں عموماً بہت کم لوگ کھلے دل اور کھلے ہاتھ والے ہوتے ہیں, تو خرچ کرتے ہوئے یعنی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ بہت دیر تک, دنوں ہفتوں سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں یا خرچ نہ کروں, لیکن اپنی ذات کے لیے اور دوسری چیزوں پہ خرچ کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے. اس لیے کہا کہ شاید کسی دن میں یہ خیال ہو کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم نے مال دے دیا کسی کو تو اس کا بدلہ پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے, مال زیادہ ہو نہ ہو, جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ احلف علیہم، ثلاث احلف علیہم، تین باتوں پہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا، یہ سب کا ایمان ہے. اللہ بھی سچ بولتا ہے اور اس کا رسول بھی سچ بولتا ہے، اس کے باوجود رسول یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث احلف علیہم، تین باتوں میں قسم کھاتا ہوں، تاکہ کسی کمزور ایمان والے شخص کو بھی یقین آ جائے کہ جس بات پہ اللہ کا نبی قسم کھا رہا ہے تو سچ ہی ہوگی. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، یہ تو ویسے ہی بس کہتے رہتے ہیں، لیکن کہا کہ نبی کی بات قسم کھا کے نبی یہ کہتا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، اور ایک روایت ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، یہ زیادہ ہی ہوگا. جب اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قرض حسنہ، تو انسان کے بارے میں تو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرض لے کر واپس کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرض لے اور واپس نہ کرے. تو کہا کہ بندے کو اب تو یقین آ جانا چاہیے، اب تو یقین آ جانا چاہیے کہ جو مال میرا اللہ کے لیے خرچ ہوگا اس کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا. اس لیے کہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ چیز ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس بات پہ اچھی طرح غور کرے کہ مال خرچ کرنے سے جہاد کے لیے اللہ کے دشمنوں، دین دشمنوں سے جب جہاد کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اسلحہ خریدا جاتا ہے اور مجاہدوں کو خرچہ دیا جاتا ہے، غازیوں کا خرچہ ہوتا ہے، جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کی برہم پٹی اور ان کا علاج، جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا کفن دفن، شہید ہونے والوں کے گھر والوں کو ماہانہ خرچہ، معذور ہونے والوں کے لیے ماہانہ خرچہ، یہ تمام خرچے ان کے لیے ضرورت ہے پیسے کی. تو جہاد کی مد میں جتنا پیسہ خرچ کیا جائے اتنا ہی کم ہے اور اتنا زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مال خرچ کرنے پر امت اور ملت اور قوم کی زندگی اس پہ منحصر ہے. اگر امت مسلمہ مال نہیں خرچ کرے گی تو امت ختم ہو جائے گی، یہ امت مر جائے گی اور امت بھکاری بن جائے گی، جیسا کہ اب بنی ہوئی ہے. ورلڈ بینک اور پتن کس کس کے سامنے وہ بھکاری بن کے جاتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو اقتصادی نظام دیا ہے اس کو تم نے نافذ نہیں کیا، سودی نظام کو تم نے نافذ کیا. جب سود کو تم نے نافذ کیا تو یہودی وہ تمہیں پیسہ دیں گے، سود پہ دیں گے، اور تم زندگی بھر وہ سود ختم نہیں کر سکو گے. لیکن امت کا ہر فرد اگر اس بات پہ تیار ہو جائے اور اقتدار والی حکومتیں بھی اس بات پہ تیار ہو جائے کہ انفاق فی سبیل اللہ والے معاملے کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو صحیح طریقے پہ وصول کیا جائے، صحیح مصارف پہ اس کو خرچ کیا جائے، تو امت کے اندر جو پھیلی ہوئی غربت ہے، غریبی ہے، فقر ہے، قحط ہے، بے روزگاری ہے، نوجوانوں کا بے راہ ہو جانا ہے، اور معاشرے میں جو قتل اور خون ریزی اور فساد اور حرام کاری، ہر قسم کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اس کا علاج یہ انفاق فی سبیل اللہ. مال خرچ کیا جائے، مال امین ہاتھوں میں جائے، اور یہ امین لوگ جب اس مال کو لیں گے وہ صحیح جگہ اس کو خرچ کریں گے، ایسے ادارے بنائیں گے جن اداروں کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بے روزگاری کو ختم کیا جائے، نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا جائے، وہ عورتیں اور وہ مسلم خواتین جو مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، ان کو گھر بیٹھے ماہانہ راشن کا انتظام کیا جائے، اور وہ لوگ کے جو معذور ہیں، کثیر العوال ہیں، مقروض ہیں، ان کی معاشی حالت کمزور ہے، بیت المال ان کی مدد کرے حتیٰ کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو امت اور قوم اور ملت کی جو اندر کی مضبوطی ہے، یعنی مسلم معاشرے کی مضبوطی، یہ ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ سے. ہر مسلمان اگر کم از کم اپنے خاندانوں ہی میں جو مستحق لوگ ہیں ان کی کفالت لے لے، اس سے بھی یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے باہر کا معاملہ ہے. اب یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مال خرچ کرنے کی
ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک کا بدلہ 700 ہے. اور اسی طریقے پہ نیت اگر اخلاص پر مبنی ہے تو کم از کم 700 ہے, اور نیت میں اگر اخلاص زیادہ ہے تو پھر یہ ثواب اور اجر 700 سے بڑھا کے دیا جاتا ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریال, ایک ڈالر, ایک پون, ایک روپیہ یا ایک درہم و دینار, اس کا بدلہ 700 کے بجائے 7000 ہو, 7 لاکھ ہو, 7 کروڑ ہو, 7 ارب ہو, 7 ملین بلین, اس سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ دے. اور کم از کم 700 تو کہیں دیا نہیں ہے, لیکن اس میں اخلاص کی ضرورت ہے, جیسا کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے. اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے. عام نیکیوں میں ہم نے پڑھا سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. عام نیکیوں کے لیے قاعدہ قرآن کا یہ ہے, ہر ایک نیکی پہ 10 کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے, لیکن مال خرچ کرنے پہ 10 نہیں بلکہ 700 ہے. تو یہ اس کی یہاں فضیلت بیان ہوئی. تو سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, ان کی فضیلت یہ ہے. اور دوسرے نمبر میں یہ کہا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور تیسرے نمبر میں یہ کہا کہ واللہ واسع العلیم. تم جو مال خرچ کرتے ہو اور تم جو مال خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو, تم نے کبھی سوچا کہ یہ جو وسعت ہے, مالداری ہے, تھوڑی مالداری ہو یا زیادہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کروڑ پتی ہو, لکھ پتی ہو, تبھی وہ خرچ کرے گا. اگر آپ کے جیب میں 5 ریال ہیں, آپ 1 ریال خرچ کیجیے, 4 ریال اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیجیے. کیونکہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صرف اپنے گزر اوقات کے لیے تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں سے بھی اتنے اخلاص کے ساتھ 5-10 ریال خرچ کرتے ہیں. جو کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں, اس سے زیادہ اجر اور ثواب ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی حالت بھی کمزور اور اس کا اخلاص اللہ دیکھتا ہے. تو یہ دل میں خیال نہ ہو کہ مال خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے. اس لیے کتنے وہ مالدار ہیں جن کو اللہ تعالی یہ توفیق نہیں دیتا. حرام کی کمائی ہے, حرام کے خرچ ہوتی ہے. 1 ریال بھی خرچ کرنا یہ بھی بہت ہی بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ 1 ریال آپ کو جہنم سے بچا لیں. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار, اتقوا النار, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ, خواہ آدھی کھجور دے کے بچا سکتے ہو تو بچاؤ. آدھی کھجور, آدھی آپ نے کھا لی, آدھی جو باقی ہے یہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ کسی غریب کو دیں گے, اللہ آپ کو جہنم سے بچائے گا. اور فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کے کسی بھی کام کو کبھی ہلکا مت سمجھو. یہ تو چھوٹا سا کام ہے, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اسے قبول کرے اور آپ کی مغفرت ہو جائے. اس لیے 1 ریال جو آپ دیتے ہیں یہ بھی قیمتی چیز ہے. تو انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالی نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اگر وہ چاہے تو آپ کو مانگنے والا بنا دے. جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کی بھی 2 آنکھیں, 2 پاؤں, 2 ہاتھ, عقل, سمجھ بوجھ سب کچھ ہے. اللہ نے ہمیں آپ کو اس سے محفوظ رکھا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, بلکہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا, اللہ نے ہم پہ فضل کیا, اللہ نے ہمارا اکرام کیا. اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں, پھر بھی اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. تو انسان یہ سوچے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی, وسعت اس نے دی, تو وہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو. اسی کا دیا ہوا مال ہے, آپ کا میرا تو نہیں, اس نے دیا. اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم سے درخواست کر رہا ہے, حالانکہ اسے حکم دینا چاہیے. وہ رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے اپنی خوشی سے میرے راستے میں مال خرچ کرے. تو یہ کوئی چھ آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے, آیت نمبر 261 سے 266 تک. اس رکوع میں یہ اہم فضیلتیں اور اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو اگلی آیات میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان میں یہ چیز بھی ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو تھوڑا بہت علم ہو کہ یہ مال کس طریقے پہ خرچ کیا جائے. تو ان آداب کو اور ان شرطوں کو اگلی ان آیات میں بیان کیا جائے گا. تو پہلی یہ آیت نمبر 261 ہے, اس میں ہم نے پڑھا کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی. اور اس کے بعد والی جو آیت نمبر 262 ہے اور 263 اور 264 یہ تین آیات ہیں. ان تین آیات میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ تمام نیکیوں کے لیے عموماً ہر نیکی کے لیے یہ قاعدہ ہے, لیکن یہاں خاص طور پہ مال خرچ کرنے کی مالی عبادت کے لیے خصوصاً اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ عام قاعدہ ہے, کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر ایمان کے بعد اخلاص اور شریعت کی مطابقت موجود نہ ہو. ایک اخلاص اور دوسرا یہ کہ اس کام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, یا ہمیں شریعت نے کیسے یہ حکم دیا ہے, یا ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس نیکی اس عمل کو کیسے انجام دیں. عام طور پہ یہ قاعدہ ہے. تو مال خرچ کرنے کے لیے خصوصاً یہ قاعدہ یہاں ان آیات میں بیان ہوگا, اخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ مال جو خرچ کیا جا رہا ہے, جس کو صدقہ خیرات یا مال دیا جا رہا ہے, جو مستحق لوگ ہیں ان پر احسان نہ جتلایا جائے, جس کو کچھ دیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتلایا جائے. من اگلی آیت میں پڑھیں, لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور اس کی دلازاری نہ ہو ورنہ سارا ثواب ضائع ہو جائے گا. آیت نمبر 264 میں ایک مثال کے ذریعے یہی مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے. اگلی آیت نمبر 265 میں اخلاص کے مسئلے, یعنی نیت کی درستگی کے مسئلے کو ایک اور اعلیٰ مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کا کام تو کرتے ہیں لیکن اپنی نیکیوں کو پھر وہ ضائع کر دیتے ہیں. کس طریقے سے؟ اس طرح کہ وہ زندگی بھر نیک کام کرتے ہیں یا کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں, لیکن آخر میں کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس آخری گناہ کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو ہمیشہ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا رہے کہ وہ مجھے نیکیوں ہی کی توفیق دے اور مجھے شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے بہکاوے سے اور اس کے جال سے اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن آخر میں ایسا کوئی گناہ کرتے ہیں جس سے وہ نیکی یا وہ تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس آخری آیت کے ذریعے, آیت نمبر 266 جو مثال بیان ہو رہی ہے اس کے ذریعے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو خاتمہ ہے یعنی انجام, اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اس موضوع پہ مستقل ایک درس ہم نے دیا ہے جس کا عنوان ہے حسن خاتمہ اور اس کی نشانیاں, یعنی انسان کا خاتمہ انجام کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوگا. کیونکہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کا اثر اس کی تمام زندگی پہ پڑتا ہے اور اسی کا اثر اس کی موت پہ بھی پڑتا ہے آخری وقت پہ. اس لیے قرآن نے ہم سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم واقعی مسلمان ہو. تو انجام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر نیک کام کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا گناہ وہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا, اور کتنے وہ ہیں کہ جو گناہ اور برائیاں کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی چھوٹی موٹی نیکی ان کی اللہ کو پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور انجام خیر پر ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو, اس کے لیے کسی انسان کی قابلیت کو, اس کے علم کو, اس کے عمل کو, اس کی نیکیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ اللہ کی توفیق پہ ہوتا ہے, اس کے فضل و کرم پہ. اس لیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نیکیاں کرنا بالکل چھوڑ دی جائیں, کیونکہ ہم نے بتایا کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو نیکیاں کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے, اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو مزید توفیق دیتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں کا کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں اخلاص نہیں ہوتا, اور بہت سارے وہ ہیں کہ اخلاص تو ہوتا ہے لیکن اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کی مطابقت نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے وہی کام کرنا چاہتے ہیں. تو کام تو ہوا نیکی کا لیکن اس طریقے پہ نہیں کیا گیا جس طریقے پہ اسے کیا جانا چاہیے تھا, تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اس دعا کو پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں مختلف صحیح احادیث میں ہیں کہ یا مصرف القلوب, یا مقلب القلوب, یا مثبت القلوب, ثبت قلبی على دینک, اور صرف قلبی الى طاعتک. تو یہ دعا انسان ہمیشہ کرے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بیوی بچوں, اپنے والدین, بہن بھائیوں, احباب متعلقین, سب کے لیے, کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے کاموں کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. کہ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام, اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام. یہ دعا ہمیشہ انسان کرتا رہے. تو اس آیت نمبر 266 کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی کہ انجام انسان کا اچھا ہونا چاہیے, اور یہاں سے ایک اور فائدہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے, وہ یہ کہ چونکہ ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ جو آیت نمبر 266 ہے اس میں انجام کا تھوڑا سا ذکر ہے, تو اس سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوگی کہ اچھے انجام کے لیے جن نیکیوں کا ہونا ضروری ہے یا جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مہربانی فرماتا ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو, اس میں ایک نیکی یہ بھی ہے مال خرچ کرنا. اس لیے اس مسئلے کو مال خرچ کرنے والے مسئلے کے ساتھ ملا دیا. یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوگی کہ وہ لوگ جو مسلسل اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اس مفہوم والا, اور عبارت صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لیعمل فیما یرى الناس عمل اہل الجنہ. ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے, ایسے کام کرتا ہے کہ فیما یرى الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے, وانہ لمن اہل النار, اور وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے. وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور کچھ وہ ہے کہ جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے لیکن وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا, اعمال جتنے بھی ہیں ان سب کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو خاتمہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا خاتمہ نیکی پر ہوا یا برائی پر ہوا. تو اس لیے کسی انسان کو اپنی کسی نیکی کے بارے میں گھمنڈ اور تکبر اور غرور اور نخرے میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ میں تو دیندار ہوں, میں عالم ہوں, میں نمازی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, یہ نہیں, بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی سے توفیق مانگتا رہے, اس سے دعا کرتا رہے. ان آیات اور خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 261 ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اس کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کئی موقعوں پہ بہت سارا مال رسول کریم علیہ الصلات والسلام کی خدمت میں پیش کیا. درہم و دینار اور نقد پیسے اور دوسری چیزیں کئی موقعوں پہ خوب کثرت سے آپ علیہ الصلات والسلام کی خدمت میں پیش کی. تو کئی موقع ایسے آئے آپ علیہ الصلات والسلام ایک موقع پہ یہ دیکھا صحابہ نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا مال آپ علیہ الصلات والسلام اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں. فتنسا ھذا الیوم لعثمان, آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا, یعنی جو چاہے یہ کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا, اس کی جو کچھ مرضی کرے. اور اے اللہ آج کے دن کو تو عثمان کے لیے یاد رکھنا, اے اللہ مت بلانا. تو یہ اہم دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی. فرمایا کہ یا ربی ان عثمان ابن عفان رضیت عنہ فارضع عنہ, میں اس سے راضی ہو گئے, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی موقعوں پہ اپنا خوب مال پیش کیا.